الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے. آج حلال و حرام کے موضوع سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے. بالخصوص آج کے سوالات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق عقائد کے حوالے سے بھی چند سوالات شامل ہیں. آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ موجود رہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے پیارے رب عز و جل کے بارے میں عقائد سے متعلق انتہائی مفید معلومات حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر موضوعات پر سوالات موجود ہیں, کچھ سوالات ریکارڈڈ بھی ہیں. سلسلے کے دوسرے حصے میں بیرون ملک سے کچھ کالز کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ یہاں پر بیان کیا جائے اسے یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض غیر مسلم اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, کوئی رب نہیں, بس دنیا خود بخود چل رہی ہے, اس کا نظام از خود ہے. تو اگر ایسا کوئی شخص مل جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے, انکار کرنے والا, تو یہ تو بے عقلی کی انتہا ہے. ایسے شخص کو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے عقلی دلائل دیے جائیں.
ظاہر ہے وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا.
جی ہاں, مذہب کو تو فالو کرتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے, تو اسے نقل کی ضرورت نہیں, عقلی دلائل کی ضرورت ہے. اب عقلی دلائل کے اعتبار سے ہم غور کریں تو یہ پورا نظام کائنات یہ باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اور خود تمہاری جانوں میں کیا تمہیں جو ہے وہ تم غور نہیں کرتے. تو اسی طرح جو عقلی دلائل ہیں وہ دیں گے تو اس سے وہ جو منکر ہے باری تعالیٰ کے وجود کا وہ اقرار کی طرف آئے گا.
کچھ اگر بیان ہو جائیں عقلی دلائل.
عقلی دلائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب مشہور واقعہ ہے کہ ایک دہریے نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی جو درخت خود بخود کٹتے ہیں اور تختوں سے ایک کشتی وجود میں آتی ہے, اس کو سمجھانے کے لیے عقلی دلیل دی, اور پھر وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان خود لاد کر دوسرے کنارے تک جاتی ہے. کیا تمہاری عقل میں آتی ہے یہ بات کہ وہ کشتی خود بخود بنتی ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہے؟ تو وہ دہریہ اس کا انکار کرتا ہے. اب وہ خدا کا منکر ہے, لیکن اس کی عقل میں ایک یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی کہ کوئی کشتی خود بخود بن سکتی ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بغیر
ملا کے جا سکتی.
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کشتی کا تصور تم بغیر ملا کے نہیں کر سکتے اور بغیر بنانے والے کی ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پوری کائنات اور یہ نظام کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ نظام کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے اور اس نظام کو قائم رکھنے والا ہے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کتابوں میں درج ہے. آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے جو دہریہ تھا منکر خدا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ آتا ہے اور استفسار کرتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے کہ جس سے پتہ چلے خدا تعالیٰ موجود ہے. اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سامنے دیکھو ایک شہتوت کا درخت ہے اور فرمانے لگے کہ اس کے پتے دیکھیں کتنی معمولی حیثیت کے ہیں لیکن یہ پتے جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے اور یہی پتے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے. اسی شہتوت کے درخت کے پتوں کو جب مخصوص ہرن کھاتی ہے تو اس سے مشک بنتی ہے جو نادر و نایاب قسم کی خوشبو ہے اور اسی درخت کے پتوں کو جب بکری کھاتی ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے. تو اب یہ پتے ہیں اور اس میں یہ گوناگو قسم کی خصوصیتیں ہیں, کیا یہ اس کی ذاتی ہیں؟ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے, ذاتی ہوتی تو پھر تمام جانوروں سے ایک ہی طرح کی چیز نکلنی چاہیے تھی, یا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان پتوں کے اندر یہ گوناگو قسم کی خصوصیتیں رکھنے والی کوئی ذات ہے. تو جب آپ نے یہ لاجواب کر دینے والی دلیل دی تو وہ دہریہ آپ کی اس دلیل عقلی دلیل کو سن کر آپ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو.
سبحان اللہ.
تو اس طرح کے دلائل بے شمار ہیں, یہ تو ایک دو چھوٹی سی معمولی چیزیں ہیں, کسی پر بھی غور کر لیں, پورے نظام کائنات پر غور کر لیں, اس کا جو ربط ہے منظم نظام ہے, چاند سورج کی منزلیں ہیں, سورج ایک ہی سم سے نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مغرب سے نکلے مشرق میں چلا جائے. نظام کائنات کا یہ جو نظم ہے اور ربط, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے منظم کرنے والا, اسے پیدا کرنے والا, قائم رکھنے والا رب موجود ہے.
ماشاءاللہ, الحمدللہ, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی یہ دلائل سنے, انہیں یاد رکھیں, اور اگر کبھی کہیں پر ایسی ضرورت درپیش ہو جائے, کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے, تو اولاً تو کوشش یہ کریں کہ ایسے شخص کو کسی عالم سے ملوا دیں, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کی گفتگو سے آپ متاثر ہو جائیں, یا وہ ایسی گفتگو کرے کہ جس سے آپ اپنے کم علمی کی وجہ سے وسوسوں کا شکار ہو جائیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں پر موجود کسی عالم کے پاس اس کو لے جائیں. بہرحال, اگر آپ کوئی دلیل اس کو پیش کرنا بھی چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے دلائل سنے, انہیں یاد رکھیں, اور بھی اس طرح کے دلائل کتابوں میں ملتے ہیں.
بات سے ضمن مجھے ایک
جی
حدیث شریف یاد آئی کہ یہ دلائل جو عقلی ہیں یہ تو صرف انہیں دینے ہی کے لیے نہیں ہے, اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کے لیے بھی اس طرح کا غور و خوض کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے.
ماشاءاللہ,
باری تعالیٰ کی معرفت, اس کی ذات کی, صفات کی, پھر یہ بغیر غور و فکر کے انسان کو ہوتی نہیں, غور و فکر کرے تو اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور ایک ہی اجمالی ایمان, کسی نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی اور اس پر جو ہے وہ مسلمان توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے, ذات و صفات کو تسلیم کر لیتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے, استعمال کرتا ہے اور فکر کر کے پھر اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی بدلیوں میں, بدل بدل کر آنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. حدیث شریف میں فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها, اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے اس آیت کو پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اس نے غور نہ کیا. تو غور و فکر کرنا, عقل کا جو ایک کام ہے غور و فکر کرنا, وہ انہی دلائل جو توحید ہیں ان میں غور و خوض کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اور ان نظام کائنات کو اور ان دلائل کو اپنے ایمان کا ذریعہ بنانا ہے. تو اس میں اپنے مسلمانوں کے لیے اور جو پہلے سے مسلمان ہیں انہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایسے غور و خوض کرتے رہنے چاہیے, اور قرآن پاک میں جا بجا اس کی دعوت دی گئی.
ماشاءاللہ, اس سے عقل کی فضیلت بھی تو پتہ چلی کہ یہ عقل ہی وہ شے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک بندے کو پہنچاتی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے میں خرچ کرنا چاہیے. جو دماغ ہے, عقل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. جزاک اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقائد ظاہر ہے کہ بہت سارے ہیں. اگر کچھ عقائد بیان ہو جائیں ذات اور صفات کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے, چند جیسے مشہور تو عقائد ہیں, جیسے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, وہ سب کا خالق ہے, وہ سب کا مالک ہے. یہ ایک عمومی طور پر ہر ایک کو معلومات اس طرح سے ہوتی ہیں, لیکن اگر کچھ مزید عقائد ذات و صفات کے حوالے سے بیان ہو جائیں کہ مسلمان کا عقیدہ کن کن چیزوں میں کس طرح سے ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چند عقائد جن کا ہر ایک کے یعنی علم میں ہونا ضروری ہے, ہر مسلمان جن کو مانتا ہے کہ جن کے ماننے ہی پر اس کے ایمان کا مدار ہے, یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, ذات و صفات افعال و احکام وغیرہ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور وہ واجب الوجود ہے یعنی وہ خود سے ہے اور ایسا ہونا محال ہے کہ وہ نہ ہو, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, ازلی ابدی ہے, وہ غنی و سمد ہے, بے پرواہ ہے, سارا جہان اس کا محتاج ہے, وہ سب سے بے پرواہ, اور وہ حی و قیوم ہے یعنی وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے قبضے قدرت میں, کہ جس کو چاہے زندہ رکھے, جس کو چاہے موت دے. اور اس کے جو ہے صفات ہیں کہ وہ علم, قدرت, حیات اور سننا, دیکھنا, جاننا, جو ہے یہ علم, یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کے ذاتی صفات میں, یا کہ بعض اوقات جو ہے نا اس کا بعض صفات کا اطلاق جو ہے وہ مخلوق پر بھی ہوتا ہے, تو وہ ذاتی طور پر نہیں ہوتا. جس طرح عالم ہونا, علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, تو اس کی مخلوق میں اگر کسی کے لیے, جس طرح عالم کو ہم عالم کہتے ہیں تو جاننے والا, علم کی صفت اس کے لیے پائی گئی, تو یہ ذاتی طور پر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ذاتیہ ہیں, اس کی صفات ازلی ابدی ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی, اور بندے کو یا مخلوق میں سے کسی کو یہ صفات حاصل ہوں گی تو یہ عطائی طور پر ہوں گی اور حادث ہوں گی, کہ جب سے اس نے عطا کی اس وقت سے ہوں گی, ہمیشہ سے نہیں ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, تو اس کے غیر کی عبادت جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتی. اور یہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ شریک ہونے کے مفہوم میں بعض لوگوں کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے, تو اس کی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد ہیں اس میں اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کس کو کہیں گے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانے, یا اس کی صفت الوہیت میں کسی کو جو ہے وہ صفت الوہیت کسی کے لیے ثابت مانے, تو اس میں جو ہے وہ شرک ثابت ہوگا. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے طور پہ موجود ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ رہے گا, اس کا عدم محال ہے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو, تو ایسی صفت اگر کوئی بندے مخلوق میں کوئی مانے تو یہ شرک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا. اسی طرح کسی کے لیے عبادت کے لائق ہونے کی صفت مان لی جائے تو یہ بھی شرک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جو ہے وہ یہ الوہیت کی صفت, یعنی کسی کو معبود ماننا کہ یہ عبادت کا مستحق ہے, ایسا ماننا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے. تو نہ ہی جو ہے وہ کسی کوئی اپنے طور پہ موجود ہو سکتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے وجود ہے, اور جب سے اللہ تعالیٰ وجود میں لایا اس وقت سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام جو ہے وہ حادث ہیں, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اس وقت سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ تو چیدہ چیدہ سے جو عقائد ہیں, اس کے علاوہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی کتاب مستطاب بہار شریعت, یہ اس کے پہلے حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی عقائد موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے وہ ہمارے جو نظریات ہیں مسلمانوں کے وہ موجود ہیں, تو اس میں سے وہ مطالعہ کیے جا سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. ابھی ان کی گفتگو سے انہوں نے ماشاءاللہ کافی عقائد بیان فرمائے. چند الفاظ میں نے نوٹ کیے, پہلے میں الفاظ بیان کرتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیں, پھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. جیسے حادث, اطلاق, ذاتیہ, واجب الوجود, الوہیت, عدم محال ہے. اب یہ چار پانچ منٹ میں اتنے الفاظ ہوئے, مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ان کے معنی کیا ہیں. اچھا, اب انہوں نے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ ایک اس گفتگو میں ایک جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور جو ایک بزرگوں نے بیان کی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو انہوں نے عقائد بیان کیے, ایک عام آدمی, ظاہر ہے ایک عام آدمی نہیں اس کو سمجھ سکتا نا, اس کی تفصیل ہوگی پھر اس سے کیا مراد ہے, اگر یہ کوئی سیکھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟
اصل میں ایک تو اس کی وضاحت بھی میں پہلے کر دوں, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس کو تھوڑا اور مزید آسان کر کے, تاکہ جو سننے والے ہیں وہ ان کے ذہن نشین ہو جائے. ایک ہوتی ہے اصطلاح, وہ مخصوص فن سے تعلق رکھتی ہے, اس فن کے جاننے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ اس کی وضع کرتے ہیں اور اپنی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ مخصوص فن ہوتا ہے, اس کے لوگ بھی مخصوص ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے ان کی گفتگو بھی انہی کے دائرہ کے اندر محدود رہتی ہے. اب یہ جو عقائد کا علم ہے اس کا خاص تعلق علم کلام سے ہے. علم کلام وہ زبردست عظیم الشان علم ہے جو گویا عقل مندوں کی, جو گویا افراد کی گویا انتہا اگر انسان کوئی تصور کرے تو وہ افراد ہیں جنہوں نے اس علم کو مدون کیا, اس کے قوانین, پھر یہ عقلی اصولوں پر اس ایک ایک عقیدے کو, اسلامی نظریے کو پرکھا, پھر اس کے محاسن خوبیاں, اس کے شواہد وہ بیان کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فلاسفہ تھے اور فلسفیانہ مشغافیوں میں الجھے رہتے تھے, وہ نت نئی طریقے, وہ عقلی اصول ضابطے غلط سلط بنا کر وہ برے باطل اور کفریہ عقائد کے شکار ہو گئے تھے. وہی باتیں جب کتابیں جو ہے وہ لکھی گئیں اور کچھ یونان کا فلسفہ ٹرانسلیٹ ہو کر عربی میں یا دیگر زبانوں میں مسلمانوں میں پھیلا, تو اس سے وہ نت نئے قسم کے جو نظریات تھے وہ مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہوئے. اور جب ایک برائی جب تک آئے گی نہیں تو اس کا تدارک تو بعد میں ہوگا, آنے کے بعد پھر اس کے جوابات ہمارے علماء حقہ نے وہ دیے, اور جو عقلی اعتراضات وہ فلسفی کیا کرتے تھے ان کے جوابات انہی کے دلائل کی روح سے ان کے جوابات کا رد کیا. اب وہ خالص علمی اصطلاحات تھی. پھر عقل کی روح سے جب غور و خوض کیا, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ وہ عقائد ہیں کہ انسان عقل سے غور و خوض کرتا ہے تو باری تعالیٰ کی ذات کے وجود کا اقرار کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا. ہر عقل مند جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ضرور رکھتا ہے. پھر اسی طرح مزید غور و خوض کرتا ہے اور اپنی عقل سے صحیح طریقے سے فکر کا جو فکر مستقیم ہے اس کو اختیار کر کے جب اور مزید غور و خوض کرتا ہے تو باری تعالیٰ کے وجود کے جو لوازمات ہیں, اس کی صفات ہیں, جو صفات لازمہ ہیں, کیا چیزیں اس کے لیے جائز ہیں, کیا محال ہیں, انہیں بھی وہ جان لیتا ہے. اور اولین فرائض میں سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی ہمارے دینی اہم فرائض ہیں, نماز دین کا ستون ہے, لیکن عبادات سے زیادہ اہم عقائد کا معاملہ ہے. تو عقائد کا علم حاصل کرنا چونکہ عبادات سے پہلے, اور عقائد میں سب سے پہلے معرفت ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت ہے, تو یہ وہ عقائد ہیں کہ اس میں عقل کا انسان استعمال کرے تو انہیں جان لیتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر کسی نبی کی نے جو ہے وہ دین کا پیغام نہ پھیلایا ہو, یا کسی ایسے شخص تک کہ جس تک دین کا پیغام نہ پہنچا ہو, کوئی شریعت نہ آئی ہو, کوئی کتاب یا صحیفہ جس کی نبی نے جو ہے وہ دین کی اشاعت کی اس صحیفے سے وہ نہ ہوا ہو, تو ایسے علاقوں میں رہنے والے پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر اسے سمجھداری کی عمر ملی ہے تو غور و خوض کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائے.
ماشاءاللہ.
تو یہ تو تھا ایک علم کلام کے حوالے سے. اب چونکہ وہ اصطلاحات اپنی استعمال کرتے ہیں تو اس میں باری تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. یہ وہ لفظ ہے جو ہمارا بچہ جانتا ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ ہمیشہ سے ہے. تو اس کے لیے علم کلام میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے قدیم کی. قدیم معنی لغوی معنی تو پرانے کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر قدیم کا معنی اس لغوی معنی کے اعتبار سے پرانا نہیں ہے. قدیم کے معنی پرانا, جدید کے معنی نیا ہوتا ہے.
صحیح.
تو باری تعالیٰ کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ قدیم ہے فرض اعظم ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو قدیم کے یہاں معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے. پیدا وہ ہوتا ہے جو حادث ہو، اور پیدا جو ہوتا ہے اسے پیدا کرنے والا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے نو پید، جو پہلے نہیں تھا اب پیدا ہوا، اور قدیم کا مطلب یہاں پر اصطلاح کے اعتبار سے یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اس پر عدم کبھی طاری نہ ہوا، عدم کے معنی نہ ہونا. اور واجب الوجود کی بھی ایک یہاں پر اصطلاح استعمال ہوئی، واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے. واجب کے لغوی معنی ہوتے ہیں ضروری، لازم. تو واجب الوجود کے معنی ہوا کہ اس کا وجود ضروری ہے. عقل مندوں کی دنیا میں، عقل کو استعمال کرنے والے لوگ، بڑے بڑے عقلاء، فلسفی، سب نے اس کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اب جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا بے عقل ہے. تو واجب الوجود کا مطلب یہ کہ اس کا وجود ہونا ضروری، اس کا وجود ضروری ہے. اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ممکن، اور ممکن کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، واجب الوجود ہے. اس کی ذات اور صفات کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ اس کا پیدا کرتا ہے، انسان، اس کے افعال، ساری کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے اصطلاحات کی وضاحت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے، یعنی یہ اعلیٰ افضل ترین علوم میں سے ہے. اگر عقائد درست ہوں گے تو اعمال جو ہے وہ قبول ہوں گے، اگر عقائد ہی میں خرابی ہو تو پھر اعمال کا کیا فائدہ.
اس میں ایک دو باتیں جو اسی ضمنی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا.
جی
اس کی وجہ یہ کہ یہ موضوع ایسا ہے، اس میں اگر بعض ضروری باتیں بیان نہ کی جائیں تو لوگ شاید غلط فہمی کا شکار ہو.
اس میں اب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آخر تک رہنا تو بہت ضروری ہو گیا نا، کہ اب جو باتیں ہوئیں وہ تو ہوئیں، اب اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے گا تو اب جو آپ بیان فرمانے لگے ہیں تو گویا کہ بہت بڑا نقصان کرے گا، تو انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا.
تو اس میں یہ کہ بعض جو باتیں ہیں جب تک ان کو مکمل انداز میں سمجھا نہ جائے تو بعض اوقات آدمی ایمان اور کفر کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اب پہلا سوال یہ تھا کہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل، اس کے دلائل، یہ پورا نظام قدرت ہے، ذرہ ذرہ باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، وغیرہ وغیرہ، جو دو میں نے آپ کو واقعات بھی سنائے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن پہ آدمی غور کرے تو وہ جو ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور آدمی کی عقل کے پاس جو ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا کہ وہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لائے. لیکن کیا وجود باری تعالیٰ کا تصور کر لینا اور وجود باری تعالیٰ پر جو ہے وہ اقرار کر لینا، اس کا یقین کر لینا، کیا ایمان کے لیے یہ کافی ہے؟ کیا صرف اتنا کر لینے والا مسلمان ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کسی کے ذہن میں آتے بھی ہیں، اور باقاعدہ لوگ
پوچھتے ہوں گے، لوگ آپ سے
بھی بھی اور فون پر جو سوالات ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ باری تعالیٰ کے وجود کا تصور یا اقرار، یہ تو فلسفیوں کے ہاں بھی تھا.
اچھا.
ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے اپنی عقل کے زور پر، انہوں نے عقل کو استعمال کیا، نظام قدرت پر غور کیا، تو باری تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے. اپنی عقل سے بہت ساری صفات کو بھی انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا صرف اتنا کر لینے سے وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا اور غور کرنا ہوگا. ایک علم ہے، علم تقابل ادیان، دنیا میں پائے جانے والے مختلف مذاہب ہیں، اس پر نظر رکھنے والے، ان کے عقائد و نظریات کو پرکھنے والے، اس حوالے سے دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی مذاہب ہیں انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو قسمیں بنا سکتے ہیں. ایک ہے وہ ادیان کے جو سماوی ہیں، اور دوسرے وہ ادیان ہیں جو ارضی کہلاتے ہیں. یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. سماوی ادیان، ان کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جو مذاہب اپنی بنیاد اور اپنا تعلق وحی سے جوڑتے ہیں وہ ادیان سماوی کہلاتے ہیں. وحی کا سلسلہ، نزول وحی کا سلسلہ یہ آسمانوں سے ہوتا ہے، جبریل امین اس وحی کی خدمت پر معمور ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی ہے اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے مقرب برگزیدہ بندے نبی پر نازل ہوتے ہیں. تو یہ وحی کے ذریعے سے جو شریعت اور دین لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جو کسی نبی پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے دین کو ماننے والے دین سماوی کو ماننے والے کہلاتے ہیں. تو اس کے اندر اہل کتاب، جو کسی نہ کسی کتاب پر یا صحیفے پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ سب ادیان آ جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، اگرچہ وہ اہل کتاب ہو بھی کافر ہیں، ان کے کفر کی واضح دلیل قرآن پاک کی آیات ہیں، ان سے کافرانہ سلوک برتاؤ کرنا سب انہی کے اندر وہ داخل. اسی طرح مشرکین ہیں, مشرکین مکہ مشہور و معروف, قرآن پاک کے نزول میں ان کا جا بجا رد ہوتا ہے, ان کے شرک سے روکا جاتا ہے, انہیں دین کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے. تو مشرکین کے اندر بھی خدائے واحد کا تصور تھا, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر کے بھی آدمی غیر مسلم رہ سکتا ہے, اس کی تو بہت ساری,
ایسا نہیں ہے کہ ایک عقیدے پر اگر اس کا ایمان ہے تو اب وہ مکمل مسلمان ہو گئے. جب تک تمام عقائد پر اس کا درست ایمان نہیں ہوگا تو وہ,
جیسا کہ ہمارے یہاں بار بار سلسلوں میں بیان ہوتا ہے, ضروریات دین ہے ایمان کا, اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے ساتھ یہ مشروط ہے. ایک دینی ضروری عقیدے کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. تو دوسرے ادیان وہ ہیں, ادیان سماوی کے علاوہ ادیان عرضی, کہ جن کا سلسلہ وہی سے نہیں ہے, جو کسی کتاب پر نبی پر ایمان نہیں لاتے, ایسے ان کے مذہبی پیشوا اپنے اختیاری خود وضع کردہ اصول و قانون بناتے ہیں, اس پر لوگوں کو چلاتے ہیں, اور اس طرح ایک مذہب ایجاد ہو جاتا ہے. دین دنیا کے اندر اس طرح کے مذاہب بھی بہت سارے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وجود کا اقرار کر لینا, خدا کے وجود کو تسلیم کر لینا, ایک حاکم بالا سب سے ارفع و اعلیٰ ذات کو مان لینا ہی ایمان کے لیے کافی نہیں,
جب تک سب ضروریات,
جبکہ سارے جو عقائد ضروری ہیں ان پر ایمان نہ ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عقائد کے اندر تفصیل ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب مانا جاتا ہے تو اس ماننے کے حوالے سے دو یا تین درجات بنتے ہیں. ماننے کا مطلب مفہوم کیا ہے یہ تھوڑا واضح ہو جائے, کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں, اقرار کرتے ہیں, ان کے ایک خدا کا تصور ہے, وہ اس کے باوجود غیر مسلم کیسے ہیں؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک خدا کا تصور تو ہے, یہاں تک کہ جو مشرکین ہیں اور بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب خدا کا خدا ایک ہے, سب خداؤں کا بڑا خدا ایک, تو وہ بھی ایک وحدت کی طرف جاتے ہیں. تو خدا واحد کا تصور ہو, اس کے وجود کا اقرار ہو, اس کے باوجود غیر مسلم کیسے؟ تو ایک بات تو یہ بتائی کہ ضروریات دین میں سے جو کسی ضرورت دینی کا انکار کرے گا وہ غیر مسلم. ساتھ ہی ساتھ انکار کرنے کی دو تین شکے ہوتی ہیں اور اقسام بنتی ہیں, وہ یہ کہ ایک تو ہے کہ فی نفسی اس چیز کا انکار کر دینا, اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کا تو زبان سے اقرار کرنا لیکن اس کے کسی لازم کا انکار کرنا, اور تیسری قسم بنتی ہے کہ لازم کا بھی اقرار کیا لیکن اس کے لیے وہ بات ثابت کرنا جو لازم کی ضد ہے, جس سے خود لازم کا انکار ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ مثلا ایک شخص ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں انسان کو مانتا ہوں, انسان کے وجود کا اقرار کرتا ہوں. اب اس شخص نے انسان کے وجود کا اقرار کیا, اس کے انکار کرنے کے تین پہلو جو بنیں گے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں انسان کو نہیں مانتا تو اس کے منکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے.
پہلا انکار
کا سب سے بڑا اسٹیپ کہ انسان کا کے وجود کا انکار کرنے والا وہ منکر ہے, سب کے نزدیک منکر ہے. لیکن اب اگر جو انسان کے وجود کا اقرار کرے اور کہے کہ ہاں انسان کا وجود ہے, لیکن انسان ندی نالوں پہاڑوں کے اندر جو مختلف قسم کی چٹانوں میں پتھر ہوتے ہیں, ان پتھروں میں سے ایک قسم کے پتھر کو انسان کہتے ہیں, تو اب بتائیے پتھر تو جماد ہے, جمادات سے اس کا تعلق ہے, وہ جاندار نہیں, حیوان نہیں. تو اب اس نے لفظوں میں انسان کا تو اقرار کر لیا لیکن وہ انسان اپنے دماغ کے اندر جس انسان کو وہ انسان سمجھ رہا ہے وہ اس کی نظر میں کوئی پتھر ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جو انسان کا لفظوں میں اقرار کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ زندہ جاندار نہیں ہے بلکہ ایک جماعت پتھروں کی قسم سے ایک تعلق رکھتا ہے, تو کیا اس نے انسان کا اقرار کیا؟ اسے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس نے انسان کا اقرار کیا, بلکہ پہلا اور یہ دونوں برابر. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو اور کہے کہ انسان کے وجود کا بھی میں اقرار کرتا ہوں, اسی طرح وہ انسان جاندار بھی ہے, اب اس نے جاندار بھی مان لیا, تو جب جاندار مانا ہے تو اس نے ایک وصف لازم کا تو اقرار کر لیا کہ جو خصوصیت انسان کی ہے کہ وہ جاندار ہوتا ہے, جمادات کی طرح پتھروں کی طرح نہیں ہوتا, اس کا جسم ہوتا ہے, نشو و نما پاتا ہے, اس میں روح ہوتی ہے, حیات ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہے کہ وہ انسان ہے لیکن وہ کوے کی طرح کائیں کائیں کرتا ہے, یا شیر کی طرح دھاڑتا ہے, یا گھوڑے کی طرح ہنہناتا ہے, یا اس کے دو پاؤں نہیں 100 پاؤں ہوتے, زمین پر سانپ کی طرح رینگتا ہے. تو اب اس طرح کے دیگر جانوروں کی جو لوازم ہیں ان میں سے کوئی لازم انسان کے لیے ثابت کرے گا تو انسان کے لازم کی ضد کے اس بات سے ثابت کرنے سے انسان کا جو لازم تھا وہ فوت ہو جائے گا. تو ایسے شخص نے بھی انسان کا اقرار نہیں کیا جو انسان کو انسان تو مانے زندہ بھی مانے اور حیوان جاندار سے اس کا تعلق شمار کرے، لیکن اس کے لیے ایک ایسا وصف ثابت کر دے جو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لازم کی نقیض ضد ہے۔ تو خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو ماننے والے ہیں، وہ ماننے والوں میں جو حقیقی سچے ماننے والے، جس کو ہم مسلمان کہیں گے، اور عقیدہ توحید کا جو ہے وہ درست عقیدہ رکھنے والے، وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوازم، اس کی صفات خصوصیہ ذاتیہ فعلیہ ہیں، ان کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو باتیں محال ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو بات محال ہے اس کو ثابت کیا تو خدا کا انکار ہو گیا۔
اس سے متعلق یہ آگے سوال بھی تھا، تو گفتگو یہاں پہنچی ہے تو میں شامل کر لوں شاید جی. اس سے متعلق ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولنے
پر قادر ہے۔ اس کا جواب بھی دیکھیں، اسلامی عقائد انہوں نے بیان کی باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع، جو میں نے کہا نا وجود کے ساتھ ساتھ اس کا جو وصف لازم ہے اس کو ماننا بھی ضروری، جو نہیں مانے گا وہ اس کے وجود کا منکر ہی ہے۔ قاعدہ بھی ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بھی جمیع لوازم ہی، کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب باری تعالیٰ کے وجود کا اقرار جس نے کیا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق سب کا مالک، وہی ساری کائنات بنانے والا ہے، لیکن اس کے اندر نہ کوئی کمال ہے نہ خوبی ہے، تو بتائیے اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا ہے یا انکار کیا ہے؟ اپنے زوم میں، باطل میں، جس کو وہ خدا سمجھے بیٹھا ہے، وہ ویسا خدا نہیں، حقیقی خدا وہ نہیں۔ تو لوازمات جو اس کے ہیں اور اس کی صفات ذاتیہ ہیں کمال اور خوبی کا جامع، یہ بھی ہمارا عقیدہ، ساتھ ہی ساتھ اسلامی ضروری عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر عیب و نقص سے پاک، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اب جو عیب یا نقص اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے گا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ اب عیوبات میں اور نقائص میں اس کی تو جو ہے کوئی مثالیں دو چار دی جا سکتی ہیں، بہت ساری ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر، یہ بعض لوگ کہتے ہیں اور انہیں شبہ ہوتا ہے، زبردست قسم کا شبہ، یہ بالکل باطل و ناجائز اور گمراہ کن اور کفریہ عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اگر اللہ تعالیٰ کو کہا جائے تو بتائیے کیا جھوٹ عیب نہیں ہے؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بول سکتا ہے۔ اور اس میں بھی وہ وضاحت یہ کرتے جب ان سے مطلب مزید سوال کیا جائے کہ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بول سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اس کی قدرت جو ہے وہ کامل کہاں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مثال اس کی تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ جیسے انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کی جو قدرت ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن بولا نہیں ہے کبھی، نہ آئندہ بولے گا۔ تو اس دو تین جو اس میں سوالات ہیں اس کا کیا جواب ہوا؟
اصل میں انہیں شبہ اسی دلیل سے ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب باری تعالیٰ کی جو قدرت ہے، صفات ذاتیہ بیان ہوئی، وہ صفات ذاتیہ سات ہیں، حیات، قدرت، سماعت، سننا، بصارت، دیکھنا، علم، ارادہ، کلام۔ اب یہ وہ صفات ذاتیہ ہیں کہ باری تعالیٰ کی یہ صفات ذاتیہ ہیں کہ وہ جس طرح ذات باری تعالیٰ کی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی باقی ہے، اسی طرح یہ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، من اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون۔ ان صفات ذاتیہ کے علاوہ صفات فعلیہ بھی ہیں، رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بغیر نمونے کے بغیر مادے کے پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، باقی جو اسماء حسنہ الاسماء الحسنہ ہیں، 99 نام مشہور ہیں، یہ سب اس کے افعال پر دلالت کرتے ہیں، کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں، یہ ساری صفات بھی صفات فعلیہ ہیں۔ تو صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں، تو صدق سچا ہونا یہ وہ کمال و خوبی ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ باری تعالیٰ کی صفت یہ کمال بنے گی، وہ کون سی ہے؟ سچائی، صدق۔ اس کا سچا ہونا بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ سے سچا ہے، اور وہ ہمیشہ سچا ہی ہے اور ہمیشہ سچا ہی رہے گا۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بات مان لی جائے کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے. تو جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ یا سچے ہونے کی جو صفت ہے وہ اس کی لازم نہیں رہے گی,
کہیں نہ کہیں
اس کے اندر ٹکراؤ. یہ عقیدے میں فساد کہ جو لازم تھا آپ نے اس کو لازم کب رہنے دیا؟ جب آپ نے یہ مان لیا کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اس کا مطلب جھوٹ بولنا ممکن ہے, تو جو چیز جھوٹ بولنا اس کے لیے ممکن ہوئی تو صدق اس کا لازم نہ رہا.
تو یہ مطلب خواب خواہ کے وسوسے ہیں,
تو یہ وساویس ہیں
بلا وجہ کی دلیل.
اس کی اور وسوسے کی کاٹ کرنے کے لیے اس کی اور عمدہ مثال, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو قدرت کا عقیدہ ہے صفات ذاتیہ میں سے جو قدرت ہے, شبہ یہاں پر اس کی قدرت کی بنا پر ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر, ہر ممکن جو ہو سکتا ہے اس پر قادر ہے, جو محال ہے وہ زیر قدرت باری تعالیٰ ہی نہیں. اب اس کے اندر جو قصور ہے اس محال کا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی یہ شبہ جس نے جھوٹ کے بارے میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, نہیں بول سکتا تو انسان بول سکتا ہے, انسان بڑھ گیا, یہ شبہ اگر اس طرح ڈالا جائے, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اپنی اختیارات دے کر اپنے اختیارات جیسا ہی دوسرا خدا بنانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ جو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنا سکتا ہے وہ تو پکا کافر, کہ اس نے توحید باری تعالیٰ ہی کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس نے وعدہ لا شریک کب جانا. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں, اپنے آپ کو فنا کر ڈالنا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ خودکشی کر لے, جس طرح انسان خودکشی کرتا ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالتا ہے.
جو آپ نے اب مثالیں دینا شروع کی ہیں, اب اس پہ تو سوچتے جائیں تو سینکڑوں چیزیں آ جائیں گی کہ یہ بھی انسان کر سکتا ہے,
بات مانے تو اس کی استحالات کہاں کا لازم ہے,
ایک بے وقوفانہ سی بات ہے.
تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا فنا کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فنا بھی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے,
ورنہ قدرت میں نقص آ جائے گا, یہ نہیں مانو تو
نہیں مانے. تو یہ اصل میں وسوسہ ہے کہ جو محال ہے وہ زیر قدرت باری تعالیٰ داخل ہی نہیں, اس میں محال کا قصور نہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت.
ابھی عقل کی بات بہت کی ہم نے نا, آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ عقل ہی ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرتی ہے اور دلائل اور یہ, تو اس سے کیا ان لوگوں کی یہ بات درست ہے کہ جو شرعی مسائل جب ہم ان کو بیان کیے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی اس کی عقلی دلیل دو, اس کی عقلی دلیل دو, تو وہاں پر تو بلا اس طرح سنا ہے, کہا جاتا ہے کہ بھائی جب شریعت کا حکم ہے تو بس اس کو مان لو نا, تو اب وہاں پہ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مان لو, اور یہاں پر عقل کے اتنے فضائل بیان ہوئے, اس کی کچھ اگر وضاحت کر دیں گے ہو سکتا ہے مدری چینل کے ناظرین میں سے بعض کے ذریعے سوال پیدا ہو رہا ہو کہ جب عقل کی اتنی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی عقل ہی سے ہوتی ہے, تو پھر ہر شرعی مسئلے میں جو ہے وہ عقل سے مطلب پہچان ہونی چاہیے اور اس کی دلیل پوچھنا چاہیے, اس طرح کی جو مینٹیلیٹی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اصل میں دیکھیں کوئی بھی وسوسہ ہو, اعتراض ہو, شبہ ہو, ان کی بنیاد ہمیشہ جہالت بنتی ہے. اب انسان اپنے دین کو سمجھے گا نہیں, اس کے بنیادی قوانین کو جانچے گا نہیں, اپنے مذہب کو سیکھے گا نہیں, اس کی مذہبی تعلیمات اپنی جو ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوگا, مذہبی تعلیمات کیسی ہیں, اس کے ماخذ کون کون سے ہیں, فقہ علماء جو خدمت کرتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنی عقل پر لوگوں کو چلاتے ہیں یا وہ پابند ہیں کسی بات کے, تو اس طرح کی جو بنیادی باتیں لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی, وسوسے کا شکار رہتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو بنیادی اصول یہ ہے کہ دیکھیں دین ہے ہمارا مذہب اسلام, شریعت ہے, جو ہمارا دین ہے وہ تین شعبہ جات پہ گویا قائم ہے, ایک ہے عقائد کا, دوسرا ہے فروعی مسائل کا, اور تیسرا ہے اخلاقیات کا. جو مسائل ظاہر شریعت کے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق اور اس طرح کے سینکڑوں جو بھی شعبہ جات ہیں, فقہ کے ابواب ہیں, یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جس میں نقل ہی نقل ہے.
اچھا,
اس میں اصل اصول یہ ہے کہ اعتبار نقل کا ہوگا, عقل نقل کو سمجھے گی لیکن نقل پر عقل حاوی نہیں ہے,
عقل کو نقل کے پیچھے چلنا
پیچھے چلنا ہے. نقل آئی ہے تو اس کو سمجھے اور عمل کرے,
صحیح,
نہ یہ کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو نقل کا انکار کر دے, اتنا اختیار عقل کا نہیں.
تو دین کا کچھ حساب ہی نہیں رہے گا, آپ کی عقل میں کچھ آ رہا ہے, میری عقل میں کچھ آ رہا ہے, ان کی عقل میں کچھ آ رہا ہے, اس کی عقل میں کچھ آ رہا ہے, تو وہ بگاڑ ہو جائے گا.
اسی طرح جو ہے وہ عقائد کے اندر ایک تو وہ ہیں جو سمعیات سے تعلق رکھتے ہیں, سمعیات سنے ہوئے دلائل سے جو عقائد بنتے ہیں, جو مسائل, اب وہ قرآن اور حدیث ہے, سمعیات سے مطلب جو قرآن میں خبر دے دی گئی, باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اسی طرح جو ہے وہ متواتر یا کسی مشہور احادیث مبارکہ میں جو عقیدہ اور نظریہ بیان ہوا اس کو ماننا ہی ماننا ضروری ہے. یہ سمیات میں سے عقل کو دخل ہی نہیں ہے, اس میں عقل میں نہ بھی آئے تب بھی ماننا ہے عذاب قبر. اب عقل میں آئے یا نہ آئے وہ عذاب قبر برہ کے اس کو ماننا ہوگا. ایصال ثواب, ایک آدمی اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو اپنے کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب ایصال کرتا ہے. اب عقل میں یہ بات کہاں سے آئے گی؟ عقل کا دخل ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ وہ یعنی باتیں ہیں جس میں عقل کی جو ہے پر مارنے کی گنجائش ہی نہیں.
ویسے اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں دنیاوی طور پر بھی, تو بہت ساری ایسے باتیں ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی. مثال ہے, ایک موبائل فون ہے, اب یہاں سے میں نے نمبر ملایا, اب مرکز الاولیاء میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ بات سن رہا ہے میری. اچھا اب میں مان تو رہا ہوں اس بات کو, دنیا مانتی ہے موبائل فون بچہ رکھتا ہے وہ, میں مان رہا ہوں تو اس کو نمبر ملا رہا ہوں نا کہ میری بات ہو جائے گی, لیکن یہ بات کیسے وہاں تک پہنچی؟ میں نے تو ایک جملہ کہا, اب وہ موبائل فون کے اندر وہ گیا, اس نے جو ہے اپنی تبدیل کی, حیات تبدیل کی, پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ہوا کے اندر گیا, اب ہوا میں وہ میرے الفاظ گئے پھر موبائل فون میں پہنچے, اس نے ریسیو کیا اس کے ریسیور پر, بلکہ اس سے پہلے کئی اینٹینوں کے پاس سے وہ ہوتا لفظ وہ دوبارہ کنورٹ ہو کے آواز کی صورت میں اس کو سنائی دیا. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے, یا اس کے بارے میں تو عقلی دلائل موجود ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویوز ہوتی ہیں تو پھر وہ یوں بنتی ہیں. تو جو شخص ان تفصیلات کو نہیں جانتا تو اس کے لیے تو یہ دلائل نہیں ہیں, وہ مان رہا ہے, اس کی عقل میں بظاہر تو نہیں آ رہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے چینج ہو کے گئی. تو اس طرح ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہم مان رہے ہوتے جو ہماری عقل میں نہیں ہوتی, تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ شرعی مسائل آپ کی عقل میں نہ بھی ہیں پھر بھی آپ کو ماننا ہی ہے. اور ایک یہ بنیادی سی بات ہے کہ ہر شے ہماری عقل میں آ جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے, پھر ہر ایک کی عقل کا معیار بھی الگ ہے. کسی کی عقل میں جو ہے وہ 6 چیزیں آئیں گی تو کسی کی عقل میں 2 چیزیں آئیں گی, تو کسی کی عقل میں کچھ آئے گا تو کسی کی عقل میں کچھ آئے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ اور سوالات بھی ہمارے پاس موجود تھے. نماز سے متعلق ایک مسئلہ ہے سوال کی صورت میں. مساجد میں آج کل دیکھا گیا ہے بالخصوص شہروں کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور اس پر بیمار لوگ یا جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, اور کرسی کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے ایک اسٹینڈ سے بنا ہوتا ہے جس کے اوپر لکڑی کا پھٹا یا پلاسٹک کا اس طرح کا ہوتا ہے, اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ عام طور پہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو کھڑا ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ اس کی کیا صورتیں ہیں, یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے تعلق سے پہلے میں اس غلط فہمی کا جو ہے وہ اس کے ازالہ کر دوں کہ کرسی پر بیٹھنے کے جو قیام سے جو تعلق ہے یہ درست نہیں ہے. کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کا یہ تصور غلط ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ قیام کرنا جو ہے وہ نماز میں فرض ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ قیام کرنا جو سجدہ کرنے پر جو قادر ہے اس پر نماز قیام کرنا فرض ہے اگر وہ قیام کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے یہ چیز یعنی اس کے لیے جو ہے یہ عذر ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسے شخص سے جو ہے وہ قیام جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا, قیام بھی اس پر جو لازم رہے گا, اس صورت میں وہ کرسی پر سجدہ کر سکتا ہے. زمین پر بیٹھ کر سجدہ نماز پڑھنا, زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ سجدہ کر سکنا اگر اس پہ کوئی قادر ہے اور قیام پر قادر نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ کر کے نماز پڑھے. اس صورت میں اس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کرسی پر بیٹھنے کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرنے کے قابل نہ ہو.
یعنی یہ ایک بنیادی اصول ہے, جو بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ غور کر لیں جو ہمارے اسلام بھائی نے وضاحت بیان کی کہ صرف اس وقت آپ کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوگی جب زمین پر سجدہ کرنے کی بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہوئی.
جی
لیکن آج کل تو بہت عام ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت, بلکہ مساجد کے اندر تو لائنیں لگی ہوتی ہیں, بعض مساجد کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ آدھی آدھی صف جو ہے وہ, اچھا اب یہ کرسیاں رکھنے کا جب رجحان بڑھا تو اب لوگوں نے دینا بھی شروع کر دی, وقف کر جاتے ہیں.
تو یہ اس کے یعنی جو میں نے عرض کیا کہ زمین پر سجدہ کرنا کرنے پہ جو قادر ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. تو اس میں ایک مزید وضاحت ضروری ہے کہ زمین پر سجدہ کرنے میں بھی یعنی مزید تفصیل ہے کہ اگر وہ یعنی کوئی اس کو ایسا عذر ہے کہ وہ ایسی تکلیف ہے کہ وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا لیکن زمین سے کچھ اونچی چیز جو ہے وہ رکھ کے اس پہ سجدہ کر سکتا ہے, جس کی مقدار جو ہے وہ شریعت میں جو ہے 12 انگل تک بیان فرمائی گئی ہے. تو 12 انگل کی مقدار اگر اونچی چیز رکھ کر وہ سجدہ کر سکتا ہے, اتنی یا اس سے کم جو ہے وہ بلندی کی کوئی چیز رکھ کے اس پہ سجدہ کر سکتا ہے, تو اب بھی یہ زمین ہی پر سجدہ کرنے والا کہلائے گا. اور اس صورت میں بھی اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے نماز ادا کرے. تو زمین پر سجدہ کر سکے یا زمین سے کچھ بلند کسی چیز جو جس کی بلندی زیادہ سے زیادہ 12 انگل تک ہو سکے, اتنی بلندی تک اگر یہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو کوئی ایسا عذر ہے, اس کو ایسی تکلیف ہے, شدید تکلیف ہے, یا یہ زمین پہ سجدہ کرے گا تو اس کا کوئی زخم ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا, پیپ بہے گی, یا اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا اس کے لیے وہ تکلیف ہے کہ یہ جس جو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پہ, نہ زمین سے بلند کسی چیز پر جو ہے 12 انگل تک بلند کسی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے, تو اس صورت میں جو ہے نا اب اس کو اجازت ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. اس میں وہ آگے جو ہے وہ سٹینڈ سا لگا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب یہ زمین پہ بیٹھ کے نماز سجدہ نہیں کر سکتا یا کچھ بلندی 12 انگل کی بلندی کی چیز پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا, تو اب اس کے لیے جو وہ سجدہ نہیں ہے, اس طرح کا سجدہ نہیں ہے, بلکہ اشارے سے سجدہ کرنا ہے. تو اشارے سے سجدہ کرنے میں جو ہے وہ یہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے گا اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے گا, تو یہ اشارہ کر کے جو ہے سجدہ کرے گا. اور وہ جو سٹینڈ سا لگا ہوتا ہے اگر یہ زمین پہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اب اگر سٹینڈ پر اس نے سجدہ کیا تختے پہ تو یہ بھی اشارہ ہی کہلائے گا, تو اس پر بھی جو سٹینڈ لگا ہونے میں بھی مذائقہ نہیں, اس پہ بھی سجدہ کر سکتا ہے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ سادہ کرسی پر اگر بیٹھ کے یہ جھک کر سجدے کا اشارہ کر دے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا. اب مزید باقی رہ گیا کہ قیام پہ قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کا بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھنا, تو قیام پر قدرت نہ ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ قیام پر جس طرح عام طور پہ معمولی تکلیف کو جو ہے یہ عذر مان لیتے ہیں کہ کھڑے ہونے میں ذرا دقت ہوئی اور یہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو یہ بھی درست نہیں ہے, بلکہ قیام کے تعلق سے جو ہے وہ تفصیل ہے کہ اگر یہ قیام کرنے میں جو ہے نا اس قدر وہ قادر ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ قیام کر سکے یا کسی سہارے سے قیام کر سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے کوئی لکڑی پکڑ کر یا دیوار سے ٹیک لگا کے یا کسی چیز سے وہ سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے, تو اب بھی اس پر لازم ہے کہ یہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا. تو اور اگر یہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ کسی سہارے سے بھی کھڑا ہو سکے یا کچھ دیر کھڑا ہو سکے, تو اب یہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے, ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونے کی اس میں قدرت ہے, تو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب تھوڑی تکلیف ہوئی اور اب بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ کرسی پر بیٹھنے کے تعلق سے دو باتیں لازمی ہوئیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسی پر نماز اسی صورت میں ہوگی کہ یہ سجدہ نہیں کر سکتا, زمین پر سجدہ نہ کر سکے تو اب کرسی پہ کر سکتا ہے. اب اگر زمین پر سجدہ کرنے کے قابل ہے لیکن کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے, تو اس پہ لازم ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور زمین پر سجدہ کرے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس میں کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے جو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کرسی پر تو اسی صورت میں بیٹھے گا کہ یہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا, اور قیام اس صورت میں جو ہے وہ زمین پہ سجدہ کرنے کے قابل ہے, تو اب قیام اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ یہ قیام پہ بالکل قادر نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی قادر ہے تو اتنی دیر کھڑا رہے گا اور باقی نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھے گا.
جزاک اللہ, آپ نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورتوں کو بیان کیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس تفصیل کو ملحوظ رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرے, کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری نمازیں ہی ضائع ہو جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
جنان ایتم سے بول رہا ہوں.
ماشاءاللہ
الحمدللہ عزوجل, جیسا کہ پوری دنیا میں مدنی چینل کی دھوم ہے, اس طرح ہمارے ملک میں بھی مدنی چینل کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے الحمدللہ عزوجل. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کیسا ہے؟ جیسے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرما دی, کیا جو بنانی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ, تو اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتے ہیں. دوسرا سوال بھی
کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حضور میں ایتھنز گریس ایتھنز سلانے مدینہ سے محمد آصف رضا عطاری کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے مقرر کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ دیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
انشاءاللہ
جواب عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیر بیر دیزائیں عطا فرمائے.
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حضور رضوان علی عطاری یونان ایتھنز فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک سوال کرنا ہے کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کیسا, اس کا اگر جواب ارشاد فرما دیں.
ماشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی چینل کی دھومیں ہیں اور یہ جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی, الحمدللہ اس سلسلے کو بھی بالخصوص اسلام میں بہت زیادہ ملاحظہ کرتے ہیں. جو تین سوالات یونان سے ہمارے اسلام بھائیوں نے کیے, اس میں پہلا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا کیسا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس طرح سے کیوں پیدا فرمائی, یا یوں کہنا کہ اگر یوں اس کو بنایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا.
اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے اس کے جواب سے پہلے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل عبث نہیں ہے, ہر فعل اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہے, حکمت پر مشتمل ہے. تو ان میں سے بعض کاموں کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بعض کی جو ہے وہ نہیں بھی آتی. تو ہماری عقل جو ہے یہ محدود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ہر فعل کی ہر حکمت کو جاننے کے جو ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہر ایک پر لازم ہے کہ یہ پختہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ابس نہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو جو ہے وہ بیکار نہیں بنایا, ابس نہیں بنایا. اس کے پیدائش میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ اس میں دین و دنیا کی حکمتیں ہیں. دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ اس کے بندوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے نفع بخش ہیں, اور دین کے اعتبار سے اس طرح کے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو دیکھنے سے جو ہے اس کے سانے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بنی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو اس کو دیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صنعت وہ سامنے آتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظمت جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتی ہے. تو دین و دنیا کے اس میں فوائد ہیں. تو یہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فعل کو جو ہے وہ حکمت سے خالی جانے. تو مسلمانوں کی شان یہ قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا, تو تجھے پاکی ہے, تو ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لے. تو قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی چیزوں میں حکمت جو ہے یہ اعتقاد کرنا یہ مسلمانوں کی شان بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کو حکمت سے خالی جاننا کہ یہ ایسے ہی مطلب جو ہے وہ بیکار پیدا کر دی گئی یا اس میں کوئی حکمت نہ سمجھنا یہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل کو حکمت سے خالی جاننا, بحر الرائق میں فرمائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل کو حکمت سے خالی جاننا یہ کفر ہے. تو یہ کفار کی صفت جو ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو جو وہ حکمت سے خالی جانتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بیکار نہ بنائے. یہ کافروں کا گمان ہے, تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے. تو ذالک ظن الذین کفروا, تو یہ کافروں کا گمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ اعتقاد کر لینا کہ یہ ایسے ہی بیکار بنی ہے. تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کو حکمت پر مبنی مانے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہی سب کا خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں, تو وہی مالک و مختار ہے. تو بندوں کو کسی طرح سے کچھ اختیار نہیں پہنچتا کہ اپنے بنانے والے پر, اپنے خالق پر, اپنے مالک پر جو ہے اعتراض کرے. تو ایک بندہ ہو کر جو ہے یہ اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کے بارے میں فرمایا گیا, لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون, کہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرے, وہ خالق و مالک ہے, وہ ہم سب اس کے بندے ہیں, تو وہ جو بھی کرے ہمیں اس پر اعتراض نہیں پہنچتا. تو ہم اس کے بندے ہیں, بندے ہو کر اس کی مخلوق ہو کر خالق پر اعتراض کرنا یہ اس خالق پروردگار عز و جل کی توہین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا, اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ بھی کفر ہے. تو کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اور عقلی طور پر بھی یہ ہر شخص یہ تسلیم کرے گا کہ کسی طرح بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں. ایک شخص جو ہے وہ کسی چیز کا مالک ہے, تو اس کو جہاں چاہے اس کا وہ تصرف کرے, جیسے چاہے اس میں جو اپنا اختیار استعمال کرے, کسی کو اس پر اعتراض جو ہے وہ کوئی بھی عقل اس پر اعتراض نہیں کرتا. ایک شخص نے جو ہے وہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی بڑی موٹی سی مثال جو ہے ذکر فرمائی. ایک شخص ہزار اینٹیں خریدتا ہے, ہزار اینٹیں خرید کر اس نے جو ہے 500 جو ہے مسجد میں لگا دی اور 500 جو ہے بیت الخلاء میں لگا دی. تو اب کوئی اس پر اعتراض کرے کہ ایک ہی مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں اور ایک ہی بھٹے کی پکی ہوئی اینٹیں اور ایک ہی روپے کی خریدی ہوئی اینٹیں, یہ 500 تو نے مسجد میں لگا دی, 500 بیت الخلاء میں لگا دی, تو یہ تو نے اس طرح کیوں کیا؟ تو یہ کوئی بھی عقل جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے اعتراض نہیں کرے. اگر وہ کرے گا تو وہ اس کا جواب دے گا کہ میں اپنی اینٹوں کا مالک ہوں, میں چاہے تو مسجد میں لگاؤں چاہے کسی اور جگہ پہ لگاؤں. تو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, وہ جیسا بھی کام کرے, اس کی اپنی مخلوق میں جو بھی تصرف کرے, جیسا چاہے بنائے, وہ مالک ہے, وہ اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا.
جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کو مقرر کرنا, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے. بنیادی عقائد میں سے یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے, سمت سے, مکان سے بھی پاک ہے. جو یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے یہ بھی کفر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے سمت مقرر کرنا, اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے, اس طرح کسی سمت میں اسے جو ہے وہ اس کے لیے ثابت کرنا, یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور کفر ہے.
جزاک اللہ. تیسرا سوال یہ تھا کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کیسا؟
اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کوئی کام اپنا نکلوانے کے لیے اگر کوئی رقم دی جائے تو اس کو بھی رشوت میں شمار کیا گیا ہے, اور یہ بھی بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ جزیہ نقل فرمایا ہے, یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے تو یہ رشوت ہے, تو بالکل اس سے بچنا چاہیے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے, لینے والے, اور اس پر جو ان کے درمیان معاملہ کرواتا ہے. تو یہ رشوت دینا حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے.
جزاک اللہ. کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اگر ریکارڈڈ سوال سنا دیں. صلو علی الحبیب.
میرا نام ملک غفر اقبال ہے, میں سعودی عرب کے شہر مکہ تم کربب سے بات کر رہا ہوں. میرا جو کام ہے ریپیرنگ کا کام ہے, میں ٹی وی ٹیبل کارڈ وغیرہ یہ ٹھیک کرتا ہوں, آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے پلیز.
عرب شریف سے سوال تھا کہ ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی وغیرہ درست کرتے ہیں، شاید ان کا اشکال یہ ہوگا کہ ٹی وی غلط کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، درست کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے ریڈیو اور ٹیپ وغیرہ بھی، تو یہ کام کرنا کیسا؟
ریڈیو کا کام ہو یا ٹی وی کا کام ہو، یہ کام کرنا جائز ہے.
اچھا.
مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاوی لکھے ہیں اس کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے وقار الفتاوی کے نام سے، تو اس میں آپ نے کچھ جو دلائل دی ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ چیزیں، یعنی ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، یہ مشینی آلات ہیں.
صحیح.
ان کا استعمال جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اور یہ صرف ناجائز کاموں کے لیے ہی جو ہے وہ نہیں بنائے گئے،
مختص نہیں ہیں ان کے.
جی جی جی. تو لہٰذا ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ جس طرح چھری ہے، چھری سے جو ہے وہ سبزی بھی کاٹی جاتی ہے اور کسی کو جو ہے وہ زخمی بھی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو، اس کی ریپیئرنگ کا کام کرنا جائز ہے اور اس کی اجرت بھی جائز ہے.
ماشاء اللہ. اگلی ریکارڈڈ کال سنا دے، ایک اور کال بھی ہمارے پاس موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم ایک اپنی چیز دکان کے لیے خریدتے ہیں، جیسے مثلا 100 روپے کی چیز خریدی ہم نے، تو کیا اس کو 200 روپے کی ہم بیچ سکتے ہیں؟ صرف یہ پوچھنا ہے.
جی حضور، یہ بہت سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب چیز خریدی، اب اس کو کتنے نفع پہ بیچ سکتے ہیں؟ 100 روپے کی چیز 200 روپے نفع پر یا اس سے زیادہ، کیا حکم ہے اس کے بعد؟
جتنا بھی نفع لیا جائے یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں دھوکہ نہ پایا جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ ایپ کو چھپایا نہ جائے، اور جو خریدار ہے اگر وہ راضی ہے تو جتنا بھی نفع لیا جائے جائز ہے. اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک پیسہ کی چیز خریدار کی رضا سے 1000 روپے کو بیچے، جبکہ اس میں جھوٹ و فریب اور مغالطہ نہ ہو. مزید جو ہے وہ فتح القدیر کتاب الکفالہ کے حوالے سے ایک جزیہ بھی جو ہے وہ آپ نے نقل فرمایا کہ اگر کسی نے کاغذ کا ٹکڑا 1000 کے بدلے فروخت کیا تو جائز ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. تو لہٰذا جتنا بھی یہ نفع لیں یہ جائز ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں،
دھوکہ نہ ہو،
یہ دھوکہ نہ ہو.
واضح واضح بات تو بھی اتنے میں دوں گا، اس میں حرج نہیں. الحمدللہ آج ہم نے دارالافتاء کے سلسلے میں مختلف سوالات اور ان کے جوابات کو سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سلسلوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.